جب تک جو بھی دنیا میں چیزیں ہونے والی ہیں قیامت تک وہ سب کی سب لکھ دی جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا قلم کو, قلم کو پیدا کر کے تو تقدیر سب لکھ دی گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہوئی اس کے لحاظ سے ہر چیز کے لیے. جب جب جس چیز کا وجود ہوتا ہے اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے, اسی کے لحاظ سے اس چیز کا وجود ہوتا ہے. تو کوئی چیز پیدا کرنے سے پہلے, بنانے سے پہلے اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے. مشیت تیسرے نمبر پر ہے, اس کا ارادہ. اور اس مشیت کے لحاظ سے اللہ تعالی اسے کہتا ہے کن ہو جا, اس کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالی, اس کو وجود میں لاتا ہے. اس طرح سے وہ چیز جو ہے وجود میں آ جاتی ہے, چوتھے نمبر پر ہوتا ہے. یہی ترتیب ہے اس کی. اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, وہ اپنے ارادے سے ہی کرتے ہیں. تقدیر میں یہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم تھا تو وہ چیز لکھ دی گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز لکھ دی گئی ہے اس لیے ہم وہ عمل کرتے ہیں, بلکہ ہم عمل کرنے والے ہیں اس لیے وہ چیز لکھ دی گئی ہے. تو ہم اس تقدیر پر اپنے عمل میں مجبور نہیں ہوتے ہیں جیسا بعض لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں, اور جیسا جبریہ کا عقیدہ رہا. سوچ کی معمولی سی غلطی کی وجہ سے وہ پورا عقیدہ ان کا خراب ہوا. انہوں نے سمجھا کہ بندہ بالکل مجبور, بندہ اپنے ارادے سے کچھ بھی نہیں کرتا, بس جو بھی تقدیر میں لکھا ہے اسی کے لحاظ سے, تقدیر ایک ریموٹ کنٹرول ہے, اس کے لحاظ سے یہ حرکت کرتا رہتا ہے, اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں, جو خود ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں, اس کے لحاظ سے بھی چیز غلط ہے کہ ہم یہ کام اپنے ارادے سے کرتے ہیں. کبھی ہمارا ارادہ ہوتا ہے چلیں, کبھی ہوتا ہے نہیں جائیں گے. اپنے ارادے سے آتے بھی ہیں, اپنے ارادے سے جاتے بھی ہیں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو حکم دیا لکھنے کا اس لیے کہ اس کو اس کا پہلے سے علم تھا. تو یہ چیزیں جو بندوں کے فعل سے متعلق ہیں, زیادہ گمراہی اصل اسی میں آئی. جو قدریہ جبریہ کا جو پورا فرقہ ہے, اصل میں اس کا تعلق پورا اسی سے ہے. کسی زمانے میں تقدیر کے انکار کرنے والے ایسے تھے جو اللہ کے علم کا انکار کرتے تھے, اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا, یعنی صحابہ کے زمانے میں یہی جو ہے فرقہ ظاہر ہوا تھا. سب سے پہلے یہ بصرہ میں فرقہ ظاہر ہوا تھا. میں وہی بتا رہا تھا کہ کچھ چیزیں آپ کو اور جو ہے پیش کر دیتا ہوں اس کے بارے میں, پھر انشاءاللہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا آپ کریں گے. تو سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا تھا, اور یہ شخص کہاں ظاہر ہوا تھا؟ بصرہ میں ظاہر ہوا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابھی زندہ تھے اس وقت. تو وہاں بصرہ سے دو آدمی آئے, انہوں نے آ کر کے مدینے میں ملاقات کر کے, یعنی حج کے موسم میں ملاقات کر کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہی کہ ہماری طرف کچھ لوگ ظاہر ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو چیز وجود میں آ جاتی ہے تب اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. یعنی پہلے سے اللہ تعالیٰ کو علم ہے, اس کا انکار کرتے ہیں. تو جب جو پہلے تقدیر کے انکار کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ جو اللہ کے علم کا انکار کیے تھے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا, جب بندہ کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے. یہ بات معبد جوہنی ایک شخص تھا بصرہ میں, اس نے کہی تھی, اور وہاں سے اس کی شروعات ہوئی. یہ فرقہ قدریہ وہاں سے پیدا ہوا تھا. جیسے کوفے میں تشیع کا بڑا زور تھا, یعنی شیعی لوگ کوفے میں بہت زیادہ پیدا ہوئے, ویسے ہی تقدیر کا انکار کرنے والا جو فرقہ تھا جس کو ہم قدریہ کہتے ہیں, اس کا پورا زور کہاں تھا؟ بصرہ میں تھا. وہ معبد جونی جو ہے اسی سے یہ چیز شروع ہوئی, اور اس کے بعد سے وہاں پر بہت سے لوگ اس کے جو ہے اس کی اس بات میں آ گئے. یہ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اسے نہ سمجھایا جائے, یا صحیح طریقے سے آدمی نہ سمجھے, تو اس میں الجھ کر کے رہ جاتا ہے. تب یہ آدمی لوگوں کے کچے ذہن کو, جو اس کے بارے میں, اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو اگر صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا تو شبہات ڈال کر کے. بہت سے ایسے لوگ جو اچھے تھے, جو حدیثوں کے راوی تھے, روایت کرنے والے حدیث کے, ان کو بھی ذہن میں شبہات وغیرہ ڈال کر کے اس طرح کی باتیں جو ہے اس کے ذریعے سے ہو گئی تھی. بصرہ میں وہ چیز ہوئی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جب تم واپس جانا تو کہنا کہ میں ان سے بری ہوں, برات کا اظہار کرتا ہوں ان کے اس قول کی وجہ سے, تقدیر پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے. اور اللہ تبارک و تعالی کے علم ازلی قدیم علم, یعنی جو پہلے سے ہر چیز کو جانتا ہے کہ قیامت تک کیا چیزیں ہونے والی ہیں, ہر چیز کو جانتا ہے, اگر وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں تو میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں. کیونکہ قرآن میں بالکل واضح لفظوں میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو اس سے برات کا اظہار کر دیں. اس کے بعد ایک چیز تھی, اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ چیز ختم ہو گئی. بعد کے دور میں جو دو گمراہ فرقے رہ گئے تھے, قدریہ اور جبریہ, ان کے یہاں مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے, قدریہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ بندے جو کام کرتے ہیں یہ کام بالکل اس کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے یہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں, یہ اپنے افعال کے جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں یہ اس کے خود خالق ہیں. جبکہ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جو ابھی میں نے ترتیب آپ کو بیان کی, وہ علم اللہ تعالیٰ کا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا, کتابت کی بات, تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پیدا کرتا ہے, وجود میں لاتا ہے. خالق وہ ہے, خالق بندے نہیں ہیں اپنے افعال کے. بندوں کو عربی میں اگر کہیں ہم تو بندوں کو فاعل کہا جاتا ہے. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا, بندے کام کرنے والے ہیں, بندوں کو خالق نہیں کہا جاتا. تو بعد میں جو قدریہ کا فرقہ آیا وہ اصل میں بندوں کو ان کے افعال کا خالق ماننے لگے. یہی خالق ہیں, یہی اس کے پیدا کرنے والے ہیں, اور صحیح یہ ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, بندے یہ کام کرتے ہیں وہ فاعل ہیں. لیکن بندے اپنے ارادے سے کرتے ہیں. البتہ بندوں کا یہ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت تھی اس کے علم کے لحاظ سے اسی کے بالکل مطابق ہوتا ہے. دونوں میں کبھی فرق نہیں آ سکتا. تو قرآن میں کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اور تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی جو پہلے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو چکی ہے اس کے علم کے لحاظ سے تمہاری مشیت, تمہارا چاہنا, تمہارا ارادہ بالکل اسی کے مطابق ہوتا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کرے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, یہ اس کے اندر پوری اس مشیت کی جو ہے بات بیان کر دی گئی ہے. یہ بات تھی اس کے تعلق سے. دوسرا جو فرقہ ظاہر ہوا جو اس کے بالکل خلاف, اس پر رد کرنے کے لیے اس نے ایسا کر دیا کہ بندوں کو بالکل مجبور کر دیا. ایک نے بندوں کو خالق بنایا, اسی لیے کہا جاتا ہے یہ مجوسی لوگ ہیں. کیوں مجوسی ہیں؟ کہ وہ یہ خالق کو نہیں بلکہ بہت سے خالق کو مانتے ہیں. جب میں جو کام کرتا ہوں اس کا میں خالق ہوں, آپ جو کرتے ہیں آپ اس کے خالق ہیں, تو دنیا میں تو خالق بہت زیادہ ہو گئے. تو اس طریقے سے ان کو مجوسی کہا گیا. اس کے مقابلے میں جو فرقہ پیدا ہوا جن کو ہم جبریہ کہتے ہیں, یہ جبریہ کا فرقہ اس نے بندوں کو بالکل ہی اس کے الٹے مجبور کر دیا. یعنی بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے بس جو قسمت میں لکھا ہے اس کے لحاظ سے کرتا ہے. بندہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کھلونا ہے, ریموٹ کے ذریعے سے کوئی آدمی اس سے کھیلتا ہے. اسی انداز سے انہوں نے بندوں کے تعلق سے سوچا, بندوں کا کوئی ارادہ ہی نہیں. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی چیز غلط تھی. دونوں کے بیچ میں ہی حق ہے, یعنی بندوں کی مشیت, بندوں کا ارادہ. بندے اپنے سارا کام اپنے ارادے سے کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے کام کے خالق نہیں. ان کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کے ساتھ جو ہے جب اس چیز کو سمجھا جائے تو کبھی پریشانی نہیں ہوتی. بات یہ بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ جو بھی ہم کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم ہے, اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوحے محفوظ میں لکھنے کا, جو لکھا ہوا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم تھا تو لوحے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جیسے بعض بھائیوں نے سوال کیا, ایک معاملہ مصیبت کا ہے اور ایک معاملہ کام کرنے کا ہے. اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, اور ایک یہ کہ ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے خود وہ تقدیر بنائی ہے, وہ لکھی ہے, جو ہماری زندگی سے تعلق ہے اس کا ہمارے اپنے ارادے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے میری عمر کتنی ہوگی یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا. آپ کی عمر کتنی ہوگی, آپ کا رزق کتنا ہوگا, یہ سارا جو ہے فیصلہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ پوری تقسیم اس کی ہے، اس کی طرف سے یہ مدت متعین ہے اور یہ تقدیر اس کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، اس میں بندوں کے ارادے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی چیز سے ان سے تعلق نہیں رکھتی ہے اس میں کبھی بھی کوئی بھی شخص، اس لیے کہ وہ آدمی خواہش کیا کہ اس کو مال زیادہ دیا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ دیا، میں نے اپنی عمر کے لیے کم عمر کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کم عمر دی، ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، یہ خالص کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اس تقدیر پر ہر ایک کو ایمان لانا ہے اور اس پر اپنے آپ کو مطمئن بھی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں صفات ہیں ان ناموں اور صفاتوں کے تعلق سے جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو ان ناموں میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی ہاں خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، رازق وہ ہے، رزاق وہ ہے، تو ہر ایک کو کتنا رزق ملنا ہے یہ صرف اس کا، مالک وہی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے پیدا کرنے والا، تو اس کو کب تک رہنا ہے، کب تک رکھنا ہے، اس کی بھی تعین کون کرے گا؟ وہی کرے گا، اسی کو حق پہنچتا ہے، ہر ایک کی عمر، ہر ایک کا رزق اور ہر ایک کے تعلق سے جو بھی نعمت اور اس کو جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ سارے کے سارے فیصلے کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے، تنہا وہی، اور تنہا وہی حق رکھتا ہے اور کوئی اس سلسلے میں حق نہیں رکھتا، تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے، یعنی یہ مصیبت ہمارے لیے جو مقدر کی گئی یہ کس نے مقدر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور اسی کی طرف سے یہ چیز ہوئی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جیسے ہی کوئی مصیبت پہنچے فوراً کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تقدیر پر ایمان ہے، یہاں تک کہ لائٹ بھی چلی جائے، کرنٹ بھی چلا جائے، کوئی بھی تھوڑی بھی معمولی سی بھی چیز ہو جائے تو کیا پڑھیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا وہ چلے گا، لیکن کوئی گناہ اگر بندہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد یہ نہ کہے کہ ہاں میرے تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے یہ گناہ کیا، یہ نہ کہے، یہ نقطہ سمجھنے کا ہوتا ہے کہ گناہ بندہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، وہ لکھا ہوا ہے جو لوح محفوظ میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ یہ کرنے والا، اسی لیے وہ لکھا ہوا ہے، اس لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے گناہ کرنے کے لیے ہم مجبور نہیں ہوتے، وہ اپنے ارادے سے ہم کرتے ہیں، اسی لیے ہم سے اس کا مواخذہ ہوگا، تو یہ اس لیے لکھا ہوا ہے، کسی بھی بندے کا عمل اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ وہ عمل کرنے والا ہے، اس لیے وہ چیز لکھی ہوئی ہے، اسی لیے بندوں سے اس پر مواخذہ بھی ہوتا ہے، ان کو سزا بھی ملے گی اس کی، اس لیے نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ لکھا ہوا تھا تو ہم نے کر دیا، نہیں، بلکہ ہم کرنے والے ہیں تو وہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے، ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں، اسی لیے گناہ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے گناہ کیا، بلکہ میں نے گناہ کیا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ پہلے سے علم تھا تو میرے تقدیر میں یہ چیز لکھ دی گئی، لیکن جہاں تک رزق کی تقسیم کا معاملہ ہے، جہاں تک مصیبت کی بات ہے، جہاں تک پریشانیوں کا معاملہ ہے، نعمت کی بات ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تقدیر بنائی ہے لوگوں کی، اس میں کسی کو کوئی اختیار، کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہر ایک کو الگ الگ عمر ملی ہے، الگ الگ نعمتیں ملی ہیں اور اسی کے لحاظ سے ان سے سوال و جواب بھی ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر دی اس کا سوال و جواب کس کے لحاظ سے ہوگا؟ 100 سال کے لحاظ سے ہوگا، جس کو 50 سال کی عمر دی ہے اس کو جو ہے 50 سال کے لحاظ سے سوال و جواب ہوگا، جس کو اللہ نے بہت دولت دے رکھی ہے تو اس سے اس کی ساری دولت کے بارے میں سوال ہوگا، جس کو تھوڑی دے رکھی ہے اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقدیر کے معاملے میں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قسمت میں لکھا ہوا تھا. ما شاء اللہ کان, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. مصیبت, کیونکہ یہ مصیبت, یہ جو بھی ہے, کسی کی عمر اتنی ہو, کسی کی عمر اتنی ہو, کہ تقدیر کس نے بنائی ہے؟ اللہ تبارک, کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا تو اس کی اتنی ہی عمر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, تو انا للہ ما اخذ و لہ ما اعطا, اللہ ہی کے لیے جو کچھ اس نے لے لیا اس کا ہی ہے, جو کچھ اس نے دیا وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا, اللہ تعالیٰ نے دیا تھا واپس لے لیا اس. تو تقدیر پر ایمان سے بندے کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور بندے کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے, مصیبتوں پر صبر آ جاتا ہے کہ یہ چیز پہلے سے لکھی تھی اور وہ چیز ہو گئی. بڑی سے بڑی انسان کے اوپر مصیبت آ جائے, کبھی بھی ایک مومن یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ اس مصیبت کی وجہ سے وہ خودکشی کر لے. کیوں؟ بولیے. اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے اس موقع پر کہ یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے, کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے, اور جب یہ ایمان رکھتا ہے کہ تقدیر کا ایک حصہ ہے تو اس پر اسے صبر کرنا آ جاتا ہے, آسانی سے صبر کرتا ہے, پریشانی نہیں ہوتی. وہ سمجھتا ہے کہ اسی میں میری آزمائش ہے, اور پوری یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر بنا رکھی ہے. اگر ایسا ہو گیا ہے میرے ساتھ, میرے بچے کا انتقال ہو گیا, تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر اتنی ہی لکھی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, اتنے دنوں کے لیے ہی میرے پاس بچے کو رہنا تھا, تو بچے کا انتقال ہو گیا. کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو کیا سوچتا ہے, میرے ساتھ میرے والد کی زندگی اتنی ہی لکھی ہوئی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی جو اس کی تقدیر بنائی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو اٹھا لیا. اس کو صبر آ جاتا ہے. بیوی کا معاملہ ہے, اسے صبر آ جاتا ہے, اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے, وہ کبھی بھی اس طرح سے نوحہ نہیں کرتا, اس طرح سے جو ہے چیزیں نہیں پیش کرتا ہے جیسے آپ عام طریقے سے ان کے یہاں دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا, یا اگر کوئی مومن ہے لیکن تقدیر پر ایمان مضبوط نہیں ہے تو ان کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن تقدیر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اب میں اکثر ایسے موقعوں پر وہ حدیث پیش کرتا ہوں جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. وہ تقدیر پر ایمان, تقدیر پر ایمان کی مضبوطی ہی کا ایک حصہ ہے وہ کہ ان کے بچے کا انتقال ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کے سامنے ایسے پیش آئی جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہیں, اور خود اپنے شوہر کے سامنے انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا کہ اگر کوئی چیز کسی سے, کوئی چیز کسی کو کوئی دیا ہوا ہو, کسی سے ہم نے ادھار لے رکھا ہو, وہ اپنی چیز واپس مانگ لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس چیز کو واپس دے دینا چاہیے, پھر اس میں ہمیں سوچنے کی کیا بات. اچھے انداز میں سمجھایا, خود ان کو بھی صبر آیا, اور اس کی برکت, تقدیر پر ایمان کی وہ برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو رات میں ملے تھے برکت ہوئی اور بعد میں ان کے اولاد بھی. اسی تقدیر پر ایمان کا ہی ایک حصہ ہے, ہمیشہ یاد رکھیے, اس سے صبر کرنا آتا ہے. آپ سنتے ہوں گے اگزام وغیرہ کے موقع پر, اس کے موقع پر اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے تو ہاں خودکشی کر لیتا, نمبر کم آ گیا تو سوسائڈ کر لیا, گیا سوسائڈ کر لیا, کیوں؟ نمبر کم آ گیا. یہ کس وجہ سے ہو جاتی ہے چیز؟ اس لیے کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا اس کا, اس کا اس پر ایمان نہیں ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے کسی کو ملتی ہیں. انسان اپنے آپ میں محنت ضرور کرتا ہے, کوشش ضرور کرتا ہے, کسی بھی چیز کے بچاؤ کے لیے اپنی ہر طرح سے تدبیر ضرور کرتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں ہے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان لکھوا کر کے آتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے بندوں کو, اس کا بندوں کے اپنے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. رزق حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی جاتا ہے, لیکن کسی کو رزق زیادہ ملتا ہے اور کسی کو رزق کم ملتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تقسیم کر رکھا ہے. اس پہ تقدیر پر ایمان انسان کو بہت زیادہ اطمینان بخشتا ہے، دل میں اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے. اسی لیے ایک مومن کو ہمیشہ اطمینان اور سکون ہوتا ہے، دل کا سکون ہوتا ہے. اور یہ سکون جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے. ہندوستان کے ایک بہت جو ہے مشہور عالم کی بات ہے یہ، کہ ان کی زبان سے ہی یہ بات میں نے سن رکھی ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں آپ کے سامنے. ان کے اپنے کہنے کے مطابق وہ ایک غیر مسلم خاتون جو ایک اچھی سروس، ایک اچھے جاب میں تھی اور بہت اچھی سیلری اس کو مل رہی تھی، بہت مطمئن تھی اپنی اس زندگی سے، لیکن دل میں ہمیشہ اس کے پریشانی لگی رہتی تھی. ہمیشہ یہ ڈر کہ برحال اب یہ پرائیویٹ ہے اور پرائیویٹ جو نوکریاں ہوتی ہیں ان کا کوئی حساب یہ پرائیویٹ نوکری آ جائے کل جا سکتی ہے، یہ ایک احساس رہتا ہے برابر ان کو. تو اس پریشانی کی وجہ سے اس کو دل میں سکون نہیں ملتا تھا. اس طرح کی جگہوں پر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بہت سارے کام کرنے والے ہیں ایک دوسرے کی شکایت بھی کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کی شکایت پر اس کو جو ہے نکال دیا گیا، کبھی اس کی شکایت پر اس کو. تو اس عورت کو یہی فکر لگی رہتی تھی کہ پتہ نہیں کب جو ہے ایسا ہو جائے اور مجھے نکال دیا جائے. تو دل میں اسے سکون اس کی وجہ سے نہیں ملتا تھا. اس نے جو ہے اس کے بارے میں وہ پنڈت کے پاس گئی، فلاں کے پاس گئی، فلاں کے کسی پادری کے پاس گئی اس کے اپنے کہنے کے مطابق، لیکن کہیں سے بھی اس کو ایسا جواب نہیں ملا جس سے اس کو دل میں سکون محسوس ہو. انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس آئی معلوم کرنے کے لیے اس کے بارے میں کہ مجھے یہ سکون کیسے حاصل ہوگا، تو میں نے صرف اس سے ایک جملہ کہا، ایک بات یاد رکھ لو کہ جو لوگ بھی تمہارے خلاف شکایتیں کرتے ہیں، تمہارے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے بارے میں صرف اتنا نوٹ کر لو کہ وہ تمہاری سروس کے بارے میں تو وہ سوچ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے تمہاری تقدیر بنائی ہے اس میں وہ کسی طرح کی تبدیلی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اگر یہ تم یقین رکھو، یہ جو ہے اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لو، اپنے دل میں بیٹھا لو، تو کبھی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. اس کے بعد کہا، اس کے بعد جب وہ گئی تو پھر دوبارہ آئی، اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور کہا کہ واقعی اب مجھے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی آدمی کر لے کسی کے تعلق سے، لیکن اس کی تقدیر نہیں بدل سکتا. کسی کی خیرخواہی میں آپ چاہے کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، اس کی لکھی ہوئی تقدیر کو نہیں بدل سکتے. کسی کی بدخواہی میں، یعنی اس کا برا چاہنے میں آدمی چاہے کتنا ہی آگے بڑھ جائے، لیکن اس کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا ہے. کسی کے بارے میں حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر پوری امت بھی اکٹھا ہو کر کے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نے اگر جتنا لکھا ہے اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی، اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر نقصان بھی پہنچانا چاہے تو اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس کے علاوہ کسی تقدیر بدلنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. پھر کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، یہی الفاظ اس کے اندر. یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھنے کے لیے جو قلم کو حکم دیا وہ لکھ دی گئی، وہ قلم جو ہے روشنائی سوکھ گئی، سب کچھ ہو چکا ہے. یہ جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. یہ بات اچھی طرح سے آپ جو ہے آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے. تو یہ بات کس کی میں آپ سے کہہ رہا تھا، کسی بھی مصیبت کے تلو سے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کے درمیان تقسیم کر رکھی ہیں اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اسی تقدیر کے مطابق ہر چیز ہوتی ہے اور وہی دنیا میں واقع ہوتا ہے. اسی لیے یہ بھی کہا گیا، حدیث میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے، آپ چاہتے کچھ اور تھے اور ہو کچھ اور گیا، پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اگر میں ایسا کیا ہوتا تو بہتر ہوتا تھا، ایسا کرتا تو پھر ایسا ہو جاتا تھا، اگر یہ چیز آ جائے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کہو، قدر اللہ وما شاء فعل، اور بعض لوگوں نے اس کو ایسے بھی پڑھا ہے قدر اللہ وما شاء فعل، تو قدر اللہ وما شاء فعل اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے جو چاہا ہو گیا بس. اب اس کے بارے میں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے نہیں میں نے ایسا کیا، میں اگر باہر نہیں نکلا ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا، اس طرح سے کبھی آدمی سوچتا ہے، میں نے اس کو منع کیا تھا، باپ نے بیٹے کو منع کیا باہر جانے سے، پھر بھی بیٹا باہر چلا گیا، حادثہ ہو گیا تو کیا کہتے، میں نے اس کو منع کیا تھا، اگر جو ہے باہر نہ گیا ہوتا، میری بات مان لیا ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا. وہ آپ کی بات مانتا کیسے جبکہ وہ تقدیر میں اس کے لکھا ہوا تھا یہ حادثہ ہونا. تو یہاں کہا جاتا ہے قدر اللہ وما شاء فعل، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے تقدیر. ہر مصیبت کے بعد یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک حصہ ہیں، اور وہاں جیسے ہی وہ چیز آ جائے وہ پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا جاتا ہے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے جو چاہا کیا، اور اس میں کبھی بھی اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، اس کے ذریعے سے شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان آ کر کے بہت ساری برائیوں کے اور شکوک اور شبہات کے دروازے کھول دیتا ہے. تو اس کو بند کرنے کے لیے ہی ہے کہ ہمیشہ یہ کہا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. اسی حصے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ تقدیر کے بارے میں کبھی کبھی یہ بھی بات آتی ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا یا صلہ رحمی. جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے. اس طرح کے الفاظ آپ حدیث میں سنتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی چیز ہے، یہ بھی ایک سوال لوگوں کو آتا رہتا ہے کہ یہ کیسے جو ہے تقدیر جب بدلتی نہیں ہے، جب یہ کہا گیا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں یہ کہا گیا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم یہ اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، یعنی جو تقدیر تھی وہ لکھی جا چکی ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے، تو پھر یہ دعا سے تقدیر بدلنے کا یا کسی کی عمر میں اضافہ کرنے کا یہ معاملہ کیا ہے؟ قرآن میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کی گئی عمر جو تنہا اللہ تعالیٰ ہی متعین کرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کس کی عمر کتنی ہوگی، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی ہے. قرآن میں اس کا بیان موجود ہے. ان چیزوں کو اگر آپ رکھیں سامنے دیکھیں تو ذرا کبھی کبھی آدمی اس میں بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے، شبہ میں پڑ جاتا ہے. اس کے تعلق سے بھی ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. تقدیر کے بارے میں، تقدیر کی اس بحث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قضاء مبرم اور غیر مبرم، یہ لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی تقدیر جو دوسرے کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اس کے اوپر رکھی گئی ہے. جیسے اگر یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر 60 سال ہے، اور نہیں کرے گا تو اس کی عمر 40 سال ہے. ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں معلق، یعنی 60 سال کی عمر کس پر رکھی گئی ہے؟ صلہ رحمی پر رکھی گئی. یہ بندہ اگر دعا کرے گا تو اس کی عمر 60 سال، دعا نہیں کرے گا تو اس کی عمر 40 سال ہے. ایک مثال سمجھنے کے لیے، تو یہ 60 سال کی عمر کس پر رکھی گئی ہے؟ دعا کے اوپر. اس کو کہتے ہیں معلق. تو یہ تقدیر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ تقدیر مبرم کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی تقدیر جو بالکل وہی ہے، اس پہ دو چیزیں نہیں کہ اگر ایسا کیا تو ایسا ہوگا اور اگر یہ کیا تو یہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کو مبرم کہتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ معلق کر دیا جائے تو اسے معلق کہا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں فرشتوں کے تعلق سے ہوتی ہیں. جہاں تک لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر, تو اس کے بارے میں جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاں رفعت الاقلام وجفت الصحف, وہاں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ بالکل جو ہے قطعی اور فائنل ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے. اسی کے بارے میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے کہ میرے پاس بات کو بدلا, جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے. فرشتوں کے یہاں جو تقدیر ہوتی ہے لکھی ہوئی, یہ ساری تبدیلی جو کی جو باتیں ہیں, چاہے دعا کے تعلق سے ہو چاہے صلہ رحمی کے تعلق سے ہو, اس کا تعلق اسی تقدیر سے ہوتا ہے. بقیہ وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں, کیونکہ وہ لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ کس کے لحاظ سے ہے؟ اللہ کے علم کے لحاظ سے, اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم تھا قیامت تک کیا ہونے والا ہے, اسی کے لحاظ سے قلم کو حکم دیا اور قلم نے وہ تقدیر لکھی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ دعا کرے گا, جیسے کہ میں مثال دوں آپ کو کہ اگر یہ فرشتے کے یہاں جو تقدیر ہے لکھی ہوئی اس میں یہ ہے کہ یہ بندہ اگر دعا کرے گا تو اس کی تقدیر 60 سال ہے, دعا نہیں کرے گا تو اس کی تقدیر 50 سال ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دعا کرے گا تو پہلے ہی کتنا لکھا ہوا ہے, 60 سال وہاں لکھا ہوا. اس تقدیر میں کوئی تبدیلی کے کوئی جو ہے اس میں امکان نہیں, چانس نہیں ہوتا اس کے اندر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا, پہلے سے معلوم ہے. تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بندہ دعا کرے گا, اس لیے پہلے سے ہی وہ 60 سال وہاں لکھی ہوئی ہے. البتہ یہ جو بات تھی 40 اور 60 کی, یہ کس کے پاس تھی؟ جو فرشتے کے پاس تقدیر کا لکھا ہوا حصہ ہوتا ہے ہر بندے کے تعلق سے, کیونکہ کسی کی جان نکالنا کسی کرنا یہ فرشتہ ہی لے کر کے آتا ہے. تو فرشتے کے پاس جو علم ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے یہ تبدیلی ہوتی ہے, اسی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر فرشتوں کے پاس لکھی ہوئی تقدیر میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ دعا کے ذریعے سے اور صلہ رحمی کے ذریعے سے ہوتی ہے. جہاں تک وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں ہے تو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کہا کہ پہلے میں آپ کے سامنے اسے واضح کر دوں. اب اس کے بعد کوئی سوال اگر آپ کو ابھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی ہاں, القدر سر اللہ, یہ بات صحابہ سے جو ہے آیا ہوا ہے. ہاں بس صحابہ سے جو ہے تعلق صحیح بات آئی ہوئی ہے, انہوں نے یہ بات کہی ہے, القدر سر اللہ, کہ تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اقرار ہے. اور یہی ہے تقدیر, میں نے ابھی جو بتایا آپ کو پورا جو ہے خلاصہ وہ یہی تھا کہ تقدیر یہ حق صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. جو بھی بندوں کو کیا ملنا ہے, کس کو کتنی عمر ہونی ہے, کس کو کتنا رزق ملنا ہے, یہ سب کی سب کس کا سر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا, اور راز ہے اس کا سر ہے یہ. اور کبھی بھی اس کے اندر اس آدمی کو 60 سال عمر دینے کی حکمت کیا ہے, اس کو 40 سال دینے کی حکمت کیا ہے, اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا راز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کسی کو نہیں معلوم. یہ وہی تقدیر ہے. بقیہ وہ کام وہ گناہ جو بندے خود کرتے ہیں, یہ بندے اپنے ارادے سے کرتے ہیں. تقدیر میں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ قلم کو حکم دیا لکھ دینے کے لیے. تو یہ ہے, یہ بات صحیح ہے کہ بعض صحابہ سے یہ بات آئی ہوئی ہے. ہاں اس کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے, خاص طریقے سے میں جو یہ تقدیر کے بارے میں, اور جو تقدیر کے بارے میں بالکل سوال نہیں کرنا چاہیے, جو حصہ اس کا ہے وہ یہی کہ ہمیشہ تقدیر میں آمننا و صدقنا کہنا چاہیے, یعنی ہم ایمان لائے اور ہم تصدیق کرتے ہیں. ابھی جو مثال میں دے رہا تھا کہ فلاں آدمی کو اتنا رزق ملا, فلاں آدمی کی اتنی عمر ہے, فلاں کی اتنی عمر ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار ہے کہ کس کو کیا ملنا ہے, کتنا ملنا ہے. ہمیشہ اس پر ایمان لانا چاہیے اور کبھی بھی اس کے بارے میں سوال ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ اس کو کیوں اتنا ملا. یہ جو بھی نوحہ کرتے ہیں لوگ, دین کرتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد, اصل میں وہ اسی کا ایک حصہ ہے. آپ نے بہت سے جو ہے نوحہ کرنے والوں کو یا نوحہ کرنے والیوں کو سنا ہوگا, میں نے خود تعجب ہوگا آپ کو کہ ایسی چیزیں کبھی کبھی ہمارے اپنے جو ہے لوگوں کے درمیان جو ہے, اب اہل حدیث خاتون کی زبان سے میں نے یہ سنا, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا باتیں کہیں اس نے, اب میری دیکھ بھال کون کرے گا، اب میرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ بھی ذرا جوانی میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کسی بیوی کے شوہر کی وفات جو ہے جوانی میں ہو جائے تو کس انداز سے اس کا ہوتا، اس طرح کے جملے کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان نہ لانے کا. جس اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر اتنی بنائی تھی، وہی اللہ ان بچوں کے لیے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ کوئی بنایا ہوگا، کوئی نہ کوئی لکھا ہوگا، وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے لیے مقدر کیا ہوگا، جو اس کے لیے مقدر ہے وہ اس کو ملنا ہے، وہ اس کو ملے گا. اس پر ایمان رکھنا چاہیے. ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جملے آتے ہیں ذہن میں، یہ چیزیں آتی ہیں. بعض خواتین کو آپ سنیں گے، ان کے بچہ، اگر ان کا بچہ جوانی میں انتقال ہو جائے، کسی کا یہاں ایک ہی بچہ تھا اور اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ جملے ہم نے سنے، اللہ تعالیٰ کو میرا ہی بچہ ملا تھا، سنا کہ اتنے بچے ہیں وہ سب کے سب زندہ ہے، میرا ایک ہی بچہ تھا اور وہ جو ہے ایک بچہ جو ہے میرا مر گیا. یہ جملے آتے ہیں زبان سے، کیوں آتے ہیں؟ تقدیر پر ایمان نہیں. صحیح طریقے سے جو ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں ہے سر. تو یہ جملے آتے ہیں، ورنہ یہ جملے کبھی نہ آتے. اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا، مجھے ایک ہی دیا تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اس آزمائش پر مجھے صبر کرنا ہے. یہ تقدیر پر ایمان کا ایک حصہ ہے. جی ہمیشہ یاد رکھ لو کہ تقدیر کے بارے میں یہ بات زیادہ جو ہے آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو ایسی آپ کو ملیں گی کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، خاص طریقے سے اس موقع پر جب دل میں اطمینان نہیں ہو پا رہا ہے. جب اطمینان ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا، اطمینان ہو گیا تو پھر کوئی پریشانی نہیں. اب دیکھیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو پوری اتنی موٹی کتاب لکھی ہے تقدیر کے اوپر، پوری ایک ایک چیز کو جو ہے بحث کی ہے اس کے اوپر. کیوں؟ دل کو اطمینان ہو گیا کہ تقدیر ہے کیا چیز، کہیں کوئی شبہ ہی نہیں آتا اس کے بعد، تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب اطمینان نہیں ہوتا ہے تو کبھی اب بار بار سوال کریں تو بھی اس کے بعد اطمینان نہیں آ رہا ہے تو سوال کرنا چھوڑ دینا چاہیے اس کے بارے میں، اور بس یہی کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. تقدیر کے بارے میں پھر سوال نہیں کرنا چاہیے. جب سوال زیادہ کریں گے تو پھر قدریا جبریا کا مسئلہ آ جاتا ہے. عربی میں ایک مشہور، اردو میں ایک مشہور شاعر کے دو شعر پڑھتا ہوں آپ کو. لوگ آسانی سے یہ شعر یاد کر لیتے ہیں اور لوگ پڑھ کر کے لوگوں کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں، سوچتے نہیں کہ یہ چیزیں ہیں کیا. اصل میں وہ تقدیر پر ایسا ایمان ہے جو جبریا کا ایمان تھا، اس شعر کے اندر وہی ایک مسلمان شاعر کا وہ شعر ہے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا ایک بیمار یہ دل نے آخر کام تمام کیا. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے خود مختاری کی، چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابد بدنام کیا. بالکل وہی بات جو جبریہ کہتے تھے کسی زمانے میں، وہ اس شعر کے اندر موجود ہے. اور یہ کوئی بہت پہلے کے شاعر کی نہیں، ابھی جو ہے ذرا سمجھیے کہ جو ہے 60-70 سال پہلے کی بات ہوگی، وہ شاعر کے جو ہے یہ اشعار ہیں، کتابوں میں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں اردو زبان میں، لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ہم بالکل مجبور ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، پر خامخواہ ہم کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے کیا، ہم نے کیا کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ بالکل جبریہ والی بات ہے جو اس کے اندر کہی گئی ہے. اس طرح کے اشعار، اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، لوگ بیان کرتے رہتے ہیں. اردو میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے جملے، بہت سارے وہ ادب کے اندر موجود ہیں، خرابیاں موجود ہیں. یہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو آدمی ان خرابیوں کو پہچانتا ہے، غلطیوں کو پہچانتا ہے. جی کوئی اور سوال ہو تو کر سکتے ہیں. رضا کے معنی فیصلہ کیا، اور قدر کے معنی اندازہ کیا. تو قضا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ عمر کس کی کتنی ہونی ہے، تقدیر کا ہی وہ حصہ ہے کہ کس کی عمر کتنی ہے، کس کا رزق کتنا ہوگا اور کس کے کتنے بچے ہوں گے. یہ ساری چیزیں کون فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ. یہ قضا ہے. اور اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے لیے مقدر کرتا ہے. یہ قدر ہے. اور قدر میں ایک بات جو زائد ہوتی ہے وہ یہ کہ بندہ جو عمل کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پہلے سے جانتا ہے, اس لیے اس کو بھی لکھ دیا گیا, وہ تقدیر ہے اس کی. تو فیصلہ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کا, اس لیے قضاء و قدر دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں. کوئی سوال نہ ہو تو اچھی بات ہے, میں آگے بڑھوں. اب ہم بالکل بھول ہی گئے ہیں کہ ہم بالکل بھول گئے ہیں کہ ہم لوگ جامع العلوم والحکم پڑھ رہے تھے, اور اس میں ایک حدیث پڑھ رہے تھے جس کا نام حدیث جبرائیل ہے. حدیث انما الاعمال بالنیات ہم نے پڑھا, جس کو حدیث النیت کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے حدیث جبرائیل شروع کی, اور حدیث جبرائیل میں جب ایمانیات کی بحث شروع کی ہم نے, تو ہم اس کو اتنا طویل لے گئے کہ یہ بھول گئے کہ ہم جامع العلوم والحکم پڑھ رہے تھے یا عقیدے کی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے. تو یہ عقائد کی پوری بحثیں آپ کے سامنے آ گئی, تقدیر کا مسئلہ بھی آ گیا. اب میں پھر سے آپ کو یاد دلاتا ہوں حدیث جبرائیل, اور اب حدیث جبرائیل ہی کی شرح, آگے جو شرح بچی ہوئی ہے انشاءاللہ پہلے وہ شرح آئے گی, پھر بقیہ جو حدیثیں ہیں اس میں جو بھی حدیثیں ہیں سب میں ایسے ہی بہت ہی جامع قسم کی احادیث ہیں, اور دین کے تعلق سے بڑے جامع معلومات ان احادیث میں موجود ہیں. وہ اسی لیے کتاب کا نام ہی ہے جامع العلوم والحکم. تو حدیث جبرائیل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بینما جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے درمیان کی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید و بیاض الثياب شدید و سواد الشعر, اسی درمیان ایک آدمی اچانک ہمارے درمیان ظاہر ہوا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور جس کے بال انتہائی کالے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بال انتہائی کالے اور کپڑے انتہائی سفید, اس میں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر سفر کے بالکل آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے. کیسی کسی بھی اینگل سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آدمی کہیں دور سے سفر کر کے آ رہا ہے. اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ اگر سفر کر کے نہیں آ رہا ہے تو آدمی مدینے کا رہنے والا ہوگا, اور جب مدینے کا رہنے والا ہے تو ہمیں اسے پہچاننا چاہیے, لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا. لا یعرفہ منا احد حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا, اور فاسند رکبتیہ بے رکبتیہ الی رکبتیہ, تو اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے لا کر کے لگا دیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر آ کر کے رکھ دیا. بڑی قربت ظاہر کرتے ہوئے, بڑی اپنائیت ظاہر کرتے ہوئے, اور اپنائیت کے انداز میں آ کر کے بیٹھ گئے اس طریقے سے. اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, اور پوچھا مل اسلام و اسلام کیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, کہ تم نماز قائم کرو, زکات دو, روزہ رکھو, اور حج بیت اللہ کرو, یعنی جو اسلام کے پانچ ارکان ہیں یہی پانچ ارکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. سب کہا جبریل علیہ السلام نے جو انسانی شکل میں اس وقت موجود تھے, انہوں نے کہا صدقت, آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فعجبنا له کیف یسألہ ویصدقہ, ہم نے بڑا تعجب کیا کہ کیوں یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں تصدیق بھی کر رہا ہے, کیونکہ سوال کرنے والا آدمی تو اس لیے سوال کرتا ہے اس کو علم نہ ہو, اور یہاں تصدیق کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے علم ہے کہ یہی جواب ہے. تو یہ سوال بھی کر رہے ہیں جواب بھی دے رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مدرس جب سوال کرتا ہے تو اس کو پہلے سے علم ہوتا ہے, اسی لیے جواب کے بعد بولتا ہے کہ آپ کا جواب یہ صحیح ہے. اور چونکہ جبرائیل علیہ السلام معلم بن کر کے آئے تھے اس لیے وہ جواب کی تصدیق بھی کر رہے تھے. اس کے بعد سوال کیا, دوسرا سوال تھا مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تؤمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر و بالقدر خیره و شره. تم یہ ایمان رکھو کہ اللہ پر ایمان, جو ایمانیات ہیں جو عقائد کی باتیں ہیں پورا جو ہے وہی جواب تھا ایمان کے ارکان. اللہ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, یوم آخرت پر ایمان, اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان. تقدیر کی آخری بحث تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد تیسرا سوال کیا, جب یہ جواب دیا تو کہا جبریل علیہ السلام نے صدقت, قد صدقت, پھر وہی جو ہے جواب کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. پھر کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعجبنا له کیف یسألہ ویصدقہ, ہم نے تعجب کیا کہ کیسے یہ سوال بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں تصدیق بھی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد سوال کیا مل احسان, تیسرا سوال کیا تھا مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. انشاءاللہ احسان سے اس کی شرح آپ کے سامنے آئندہ ہفتے آئے گی کہ احسان کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے, اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں.